سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ خرچ کی فضیلت اور خرچ کے متعلق اجر و ثواب کا وعدہ اور اعلان اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی بات با اختیار آدمی کہے اور یقین دہانی کرائے تو آدمی کو کتنی تسلی ہوتی ہے۔ کوئی با اختیار آدمی بات کرے، اچھا بتاؤ یہ بات کی کس نے، فلاں نے کی، تو فلاں کی حیثیت میں بات کا وزن آ جاتا ہے۔ پیغام بھیجا کس نے، اچھا فلاں، اچھا تو فلاں کی وجہ سے بات کا اہمیت، عظمت، اعتماد بڑھ جاتا۔ اور یہاں بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور بات اس کی طرف سے آئی ہے، تو بتائیے ایک مسلمان کے لیے کتنا تسلی کا سامان ہے اور ایک مسلمان کو کتنا اعتماد کرنا چاہیے۔ بات کا وزن تو کہنے والے کی ایسی حیثیت ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنا مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اگر آئندہ کی کھربوں سال کی زندگی کے اندر یہ انعام مل رہا ہے کہ خوف اور غم نہیں ہوگا تو اور کیا چاہیے؟ آپ کے پاس ہزار نعمتیں بھی ہوں اور خوف ہو، بتائیے آپ لذت اٹھا سکتے ہیں؟ یا کوئی غم ہو، ہزاروں نعمتیں ہوں لیکن خوف اور غم نے آپ کو گھیرا ہوا، بتائیے لطف آتا ہے؟ دسترخوان پہ کھانے سجی ہوئی ہیں اور آپ کے اندر ایک غم ہے اور ایک خوف ہے، بتائیے مزہ آئے گا؟ شہانہ کوٹھی ہے لیکن اندر رہنے والے کے اندر غم اور خوف ہے، بتائیے مزہ آئے گا اس کو؟ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ آدمی کی زندگی بے خوف ہو جائے۔ اور غم کے بجائے اس کو دل مطمئن رہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ انعام ملے گا، خوف بلا ہے، اندر سے کھا جاتی آدمی، غم دکھ آدمی کے ہڈیے پگھل جاتی۔ دو دوست تھے تو ایک کے پاس بڑا عہدہ تھا، تو بڑی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تو وہ کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی، تو اپنے دوست سے کہنا تیری تو قسمت بڑی اچھی ہے، کیا شان ہے۔ تو وہ سمجھدار تھا تھوڑا سا کہ میری بات یوں سمجھے گا جی، اس نے اس کا انتظام کیا، گھر لے گیا اور ایسی جگہ نشست پہ بٹھا دیا جہاں اندر تیز تلوار کچے دھاگے کے ساتھ، کچی رسی کے ساتھ بندی ہوئی تھی۔ نیچے دسترخوان پہ کھانے بہت خوبصورت، کھایا بیٹھا، تو نہیں بیٹھا کہ اگر کوئی یہاں بیٹھ جائے گا بتایا اطمینان سے کھانا کھا سکتا ہے؟ کہا تم ہمارا یہ ظاہر نہ دیکھو، ہمارے اندر کی حالت یہی ہے کہ ہر وقت ہمارے اوپر کوئی تلوار لٹکی ہوتی ہے، ابھی عہدہ گیا، ابھی منصب گیا، ابھی کرسی گئی، ابھی یہ گیا، ابھی وہ گیا، یہ ظاہری چیزیں نہ دیکھو، تمہیں اندازہ نہیں کہ ہمارے اندر کا خوف کا کیا حال ہے۔ مزہ ہو نا، دور کے ڈھول بڑے سوانے ہوتے ہیں، کیا مزہ نہیں، مزے نہیں ہوتے، آنکھیں دیکھ لیا کرو کیسے نیند، کئی کئی دنوں کی نیندیں نہیں ہیں،
تو یہ بے خوف ہونا اللہ کا بڑا انعام ہے, بڑا انعام. اللہ میں نے فرمایا میں اپنے ولیوں کو یہ دولت دیتا ہوں اس دنیا میں, اللہ ان اولیاء اللہ, جو میرے ولی ہوتے ہیں نا ان کو میں یہ انعام دیتا ہوں, لا خوف ہونا نہیں, ان پہ خوف نہیں ہو, وہ بے خوف ہوتے ہیں, ولا ہم یحزنون, ان پہ غم نہیں ہو, بے خوف بے غم. یہ نہیں کہ غم آتا نہیں, یہ نہیں کہ بیماری مشکل بیٹے کا مرنا جینا نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے زندگی جو ہے. لیکن میں نے آپ کو مثال دی تھی نا, گھڑی ہو گلاس میں ہو, اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہو, اندر پانی نہ جائے کہتے ہیں واٹر پروف, دائیں بائیں غم کی شکلیں ہوں خوف کے نقشے ہوں لیکن اندر ہے یہ غم پروف ہے, خوف پروف ہے. سبحان اللہ, یہاں خوف نہیں آتا, یہاں غم نہیں آتا. اللہ کہتا ہے جب مجھ سے دوستی کرتا ہے اس کو میں انعام دیتا ہوں, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اسے کہ میں دیتا ہوں یہ انعام اس کے لیے. تو آدمی زندگی کے بہت چھوٹے سے نقشے میں جنت کے مزے لیتا ہے, خوف نہیں ہے, غم نہیں ہے, مزے ہیں, بادشاہ ہے. دوستی ہوگی اللہ سے پھر مزہ آئے گا. الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا. جو پاگل ہوتا ہے اور اس پہ کوئی اثرات ہوں, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے, تو سود خور قبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کا حال ایسی ہوگی اور سب پہچان لیں گے یہ سود خور ہے. یہاں تو سود خور مرتا ہے اس کا بھی جنازہ ہو جاتا ہے, پرہیزگار مرتا ہے اس کا بھی جنازہ ہو جاتا ہے. دونوں کے لوگ قرآن خوانیاں کر لیتے ہیں, دونوں کو لوگ دفن کر دیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بس اس کے جنازے میں فلاں بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا, مشیر بھی آ گیا, وزیر بھی آ گیا, فلاں بھی عہدے والا آ گیا. تو دنیا تو امتحان کی جگہ نہ میاں, اگر نہیں اللہ میاں دکھا دے تو امتحان تھوڑی رہے گا. لیکن ایک جہان اور آنے والا ہے, جہاں جینا مرنا ایک جیسے نہیں ہوگا بھائی, جہاں قبروں سے اٹھنا ایک جیسے نہیں ہوگا. حلال کھانے والا اور حرام کھانے والے میں بڑا فرق ہوگا وہاں, کیونکہ وہاں نتائج شروع ہو جائیں گے. تو فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے اس نے شیطان, جو لوگ سود کھاتے ہیں اور قیامت میں انہیں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا, ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے, جیسے بیع ایک تجارت ہے سود بھی ایک تجارت ہے. یہ کیسے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, وہاں بھی پیسہ لگاتے ہیں مال کماتے ہیں, یہاں بھی پیسہ لگاتے ہیں مال زیادہ کماتے ہیں, یہ بھی ایک تجارت ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی منطق چلائی نا, اپنی عقل چلائی کہ وہاں پیسہ لگایا سامان لیا پیسہ کمایا, یہاں پیسے سے پیسہ کمایا, یہ بھی ایک تجارت. تو شریعت نے پیسوں پہ پیسہ لینا حرام قرار دیا, سود قرار دیا, جوا قرار دیا, لیکن وہ اپنی منطق چلا رہے ہیں. ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, دو چیزیں الگ الگ ہیں بھائی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ایک تو سود کھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے, اور ایک آدمی سود کو سود ہی نہیں سمجھتا, تو دونوں کے گناہوں میں بہت فرق ہے. اور ایک سرکش آدمی ہے اور ایک گنہگار آدمی ہے, ایک باغی ہے اور ایک ظلم کرتا ہے. باقی کی سزا اور ہوتی ہے, ظالم کی اور ہوتی ہے. تو ایک طبقہ تو وہ بھی پیدا ہو گیا جو کہ تمہیں اس دنیا میں سود کیا ہوتا ہے, دنیا میں جینا ہے تو اب کوئی سود وود نہیں ہے, پہلے زمانے کا سود ہوا کرتا. اور جیسے اب غم بھی جیسے پیدا ہو گیا تو کہنا کہ قرآن میں تو سود کھانے کی بات ہے, لا تاکلوا الربا, سود کھاؤ نہیں. یہ تھوڑی کہا کہ سود سے کاروبار نہ کرو, ہم تو فیکٹریاں لگاتے ہیں, کارخانے لگاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا لوگوں کو اچھی لگتی ہیں باتیں, ایسے لوگوں کو باتیں بھی اچھی لگتی ہیں. یار کوئی ایسی بات کرو نا, کوئی ایسی ریسرچ کرو کہ مسلمان بھی نہ رہیں اور مسلمان بھی رہیں اور اسلام سے آزادی بھی ہو جائے, ایسی ریسرچ ہونی چاہیے نا. ریسرچ یہ ملا تو لکیر کا فقیر, یہ تو ریسرچ کرتا ہی نہیں, ایسی ریسرچ ہونی چاہیے کہ ایسا اسلام پیش کرو کہ مسلمان رہیں لیکن اسلام سے پوری آزادی مل جائے, کرنا کچھ نہ پڑے. پہلے زمانے میں خنزیر گندگی کھا کرتے تھے, حرام تھے. آپ تو بڑا اچھے اچھے فارموں میں ان کی پرورش ہوتی ہے, آپ کیوں حرام ہیں؟ اب تو صاف ستھری غذائیں کھاتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے جواز کی شکلیں موجود ہیں. وہ ایک بہت بڑا ڈاکو مر گیا کراچی میں, رہتا وہ کہتا میں ڈاکا اس لیے مارتا ہوں کہ امیروں سے لیتا ہوں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں. اس کے پاس بھی منطق تھی, غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں, کھانا تقسیم کرتا ہوں, دالیں تقسیم کرتا ہوں, آٹا تقسیم کرتا ہوں, گھر گھر پہنچاتا ہوں بیواؤں کو, میں امیروں سے لیتا ہوں. منطق اس کے پاس بھی. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, حالانکہ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو تجارت بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے, حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا سود کو حرام کیا. وأحل الله البيع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو, وصولی معاملات سے باز آ گیا, تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے, جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن جب حکم آ گیا تو اب باز آ گیا, اب اللہ کا حکم آ گیا. شراب بھی پی لوگوں نے, سود بھی لیا, لیکن جب حرمت آئی پھر ہاتھ نہیں لگا, پھر بڑی سے بڑی رقموں سے دستبردار ہو گیا, جو لینا تھا چھوڑ دیا. فانتہا فلو ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار, جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دو سخی ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اسی میں ہمیشہ رہے. اس لیے کہ یہ حلال کو حرام سمجھ رہا ہے, یہ حرام کو حلال سمجھ رہا ہے, یہ تو مسلمان نہیں رہا, اس لیے فرمایا یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. جیسے کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا نا, یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو حرام کو حلال سمجھ رہا ہے, اب اس کی نظر میں حرام حرام رہا ہی نہیں, حلال ہو گیا, یہ ہمیشہ کا جہنم ہی. یہ قرآن کی آیت کا منکر ہے, یہ ہمیشہ کا جہنمی. ایک ہے نا عمل میں کوتاہی, توبہ ہو جاتی ہے, معافی ہو جاتی ہے. اور ایک ہے نظریے میں کوتاہی, کہ نظریہ ہی غلط ہو گیا, کہ اس کی نظر میں یہ حرام رہا ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا یمبت النفاق, گانا موسیقی یہ آدمی کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے. اور ایک روایت نے فرمایا کہ یہ آدمی کے اندر زنا کے جراثیم ایسے پیدا کرتی ہے جیسے بارش سے زمین کے اندر کھیت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اب ایک آدمی گن گانا سنتا ہے لیکن حرام سمجھتا ہے, شرمندہ بھی ہے, چھوڑنا چاہتا ہے, نہیں چھوٹتی, پھر بھی سن لیتا ہے, لیکن ایک سمجھتا نہیں ہے یہ تھوڑی حرام ہے, تو حرام ہی نہیں ہے. یہ خطرے کی بات. تو آج کی اس نئی جدید تہذیب نے اور اس نئی ریسرچ اور تحقیق اور تعلیم نے ایک اور برائی پیدا کی ہے کہ برائی کو برائی نہیں رہنے دیا بلکہ برائی کو اچھائی کے انداز میں پیش کر دیا. اب جتنے یہ برائی کرنے والے لوگ ہیں معاشرے میں وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. برائی کو اچھائی کے انداز میں پیش کر دیا اور جتنے یہ گندگیاں کر رہے ہوتے ہیں معاشرہ اور سوسائٹی اور یہ نئی تہذیب ان کو خوب پروموٹ کر رہی ہوتی اور انہیں قومی سطح پہ ایوارڈ دی جا رہا ہے. تو ایوارڈ کس کو ملتے ہیں؟ جو اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے نا, ایوارڈ تو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے نا. جو معاشرے کی بڑی خدمت کر رہا ہوتا ہے, سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, گاؤں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, اسے ایوارڈ ملتے ہیں نا. ایوارڈ تو مقرر اس لیے ہوتا ہے کوئی اچھا ہی کر دے. تو غیر محسوس اندازوں میں ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ یہ اچھا ہی کر رہے ہیں اور جب کوئی مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قوم کو بڑا نقصان ہو گیا, قوم بہت بڑی سرمایہ سے معلوم ہو گئی. پہلے ان کو میراثی کہا کرتے, میراثی کہا کرتے, اب کیا کہتے ہیں؟ آرٹس, گلوکار. ہاں پہلے میراثی کہا کرتے اور شریف آدمی کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا. تو نام بدل دیے اس نئی تہذیب نے اور برائی کو اچھائی کے انداز میں پیش کر دیا تاکہ ان کی حرمت ہی ختم ہو جائے اور لوگ انہیں حلال نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا اسٹیٹس سمجھیں. اب بتائیے نا, کوئی آدمی اپنی شادی کے اندر اچھی چیز ہی لے کے آتا ہے نا, تو ظاہر ہے وہ جب اپنے بیٹیوں کو بھی نچا رہا ہوتا ہے, موسیقی بھی چل رہی ہوتی ہے, خوشی کا موقع ہوتا ہے, تو کیا مطلب ہے؟ گن تو نہیں سمجھتا, برائی تو نہیں سمجھتا, سب کر رہا ہوتا اور اچھا خاصا نمازی حاجی صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے, وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے, یہ بیچارہ چلا گیا برا تو سمجھ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ بھی برائی میں شامل ہو گئے, برائی میں شامل ہو گئے, اس گناہ میں شریک ہو گئے. گناہ بری بات ہے لیکن گناہ پہ اصرار کرنا اس سے بری بات ہے, لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس پہ خطرہ ہے کہ آدمی مسلمان نہ رہے. گناہ بری بات ہے لیکن گناہ پہ اصرار اس سے بری بات ہے, لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا اس سے خطرہ ہے کہ آدمی کا اسلام ختم ہو جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سود کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. یہ کہہ رہے ہیں سود تو ایک تجارت ہے, جیسے آدمی پیسوں سے چیزیں لے کر نفع کماتا ہے ایسے پیسوں سے پیسہ لے کر نفع کماتا ہے, یہ ان کی منطق. حالانکہ جب اللہ نے کہہ دیا جو تمہاری عقل سے آگے کی بات ہے, تم اپنی عقل کو وحی کی تابع کر لو نا بھائی, اللہ کے حکم کے تابع کر لو, تب تمہاری عقل کا رزلٹ ٹھیک آئے گا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے سود حرام کیا ہے, تجارت حلال کی ہے, اور تم کہہ رہے ہو نہیں دونوں ایک جیسی, تو جہنمی ہے اور ہمیشہ کا جہنمی ہے. فرمایا ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہنا کافر ہوتا ہے, کافر ایسا ہوتا. ایک ہی کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا بہت بڑا گناہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ آئی ہے, کسی مسلمان کی ناحق جان لے لینا یا کسی بھی کی ناحق جان لے لینا بڑا جرم. ایک دوسری صورت ہے کسی مسلمان کی جان لینا حلال سمجھنا, زبان کی وجہ سے, رنگ کی وجہ سے, قوم کی وجہ سے, فرقے کی وجہ سے, گروہ کی وجہ سے, جماعت کی وجہ سے, عصبیت کی وجہ سے حلال سمجھنا, کس کو مارنا ضروری ہے, حلال ہے, یہ کافر ہو جائے گا. یہ قاتل ہمیشہ جہنمی رہے, جہنمی ہو جائے گا. دونوں میں بڑا فرق ہے, حرام کو حرام سمجھ کے کرنا اور حرام کو حلال سمجھ کے کرنا بڑا فرق ہے. تو اس نئی تہذیب نے اس سطح کی برائی پیدا کر دی کہ اب برائی کو اچھائی بنا کے پیش کی جا رہی ہے اور برائی اسٹیٹس بن گئی ہے. آدمی برائی کر کے شرماتا نہیں, فخر کرتا ہے. تو یہ وہ سود خور. پہلے لوگ سود لیے شرمندہ ہوتے تھے, اب کہتے ہیں ایک فیکٹری اور لگائیے, بینک سے اتنا لیے لون لیے, میرے شرمندہ ہوتا ہے. کہاں شرمندہ ہوتا ہے؟
ذلك بأنهم قالوا إن بيعهم بيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار.
جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا ایسے لوگ دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. سبحان اللہ. اگلی بات سمجھو بھائی, اگر اس پہ ایمان آ جائے نا تو مسلمان سود کے قریب بھی نہ جائے. فرما يمحق الله الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے. سود پہ چلنے والا کاروبار آپ 20-25 سال کے بعد دیکھیں کیا حال ہوگا اس کا. کسی کو بھی آپ سود خور کی جو فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں 20-25 سال کے بعد دیکھیں کیا حال ہوگا. اور پھر ویسے تو ظاہری طور پہ بھی تباہی آتی ہے, لیکن باطنی طور پہ تو یقیناً ہے نا. کیا اس آمدنی سے ایمان نہ بچا, اولادیں نہ بچی, عزت نہ بچی, حیا نہ بچی, غیرت نہ بچی, بندگی اللہ کی نہ بدلی, آخرت نہ بچی, تو اس سود کا اس مال کیا فائدہ ہو؟ اس مال کیا فائدہ ہو؟
فرمایا يمحق الله الربا ويربي الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے.
معاشی خوشحالی کا خوبصورت نسخہ ہے یہ. معاشی خوشحالی کا خوبصورت نسخہ ہے صدقات خیرات کیا کرو. معاشی خوشحالی کا خوبصورت نسخہ ہے صدقات خیرات کیا کرو. اللہ نے کہا ہے بڑھاتا ہے. اسلامی نظام معیشت میں یہ بنیادی اصول ہے, اور یہ خوبصورت اس کا پہلو ہے. کیا؟ کہ مال جمع نہ کیا جائے, مال خرچ کیا جائے. اور اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے سبحان اللہ کہ مال امیر اتنا امیر نہیں جاتا کہ اس کے اور غریب میں کوئی توازن ہی نہ رہے, کوئی مناسبت ہی نہ رہے. نا نا, امیر کو امیر رہنے دیتا ہے, غریب کو غریب ہی رہنے دیتا ہے, لیکن کوئی ایک انتہا ہوتی ہے. تو اسلام نے خود اس کا ایک نظام بنایا, اور اس کا نظام یہ بنایا ہے کہ ترغیب دی کہ زکات دو, ترغیب دی کہ صدقہ دو, ترغیب دی کہ ہدیہ دو, تحریر دی کہ خرچ کرو. اور پھر یہ ہوا کہ پھر بھی اگر کوئی آدمی خوشحال ہے, سبحان اللہ, ایسا نظام بنایا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اور جب انتقال ہو جاتا ہے اس کی دولت پھر 5 آدمیوں میں, 10 آدمیوں میں, 15 آدمیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. جتنے بڑے بڑے آپ کو جاگیردار نظر آتے ہیں نا, یہ بہنوں کا حصہ نہیں دیتا, عورتوں کا حصہ نہیں دیتا, اور رسا کو حصہ نہیں دیتا. نقد جمع کرتے ہیں, قوم کا لے لیا کرتے. ورنہ اسلام کا نظام ہی ایسا ہے. ٹھیک, کہ صدقات دو, صدقات کرو, خیرات کرو, خرچ کرو اللہ کے راستے میں, پھر بھی ماشاءاللہ خوشحال ہے. ایک وقت کے بعد دولت پھر 10-15 آدمیوں میں تقسیم ہو جائے گی, 5-6 آدمیوں میں تقسیم ہو جائے گی, چند لوگوں کے ہاتھوں میں تقسیم ہو جائے گی. تقسیم ہے. اب دنیا میں چونکہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, اسلامی نظام نہیں ہے, تو 5% تو اتنے ہیں کہ ان کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں. اور ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی 30-40% طبقہ ایسا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں. یعنی بیکاری صرف یہاں نہیں ہے, بینکوں کے بھی نہیں ہے, باہر یورپ میں بھی ہے, نیویارک میں بھی ہے. دنیا کی ان بڑی سلطنتوں کے اندر بیکاری موجود ہوتی ہے, اور چند فیصد ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی دولت ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اسلام کا نظام معیشت آئے گا تو پھر نظام آپ سے لے گا. نظام آپ سے زکوٰۃ بھی دے گا، صدقہ خیرات بھی لے گا، وراثت کا حق بھی دلائے گا، جس جس کا حق ہے سب کو حق دلائے گا. اصل تو عورتوں کے یہ حقوق ہیں، جس کو سب دبا کے بیٹھے ہوئے، بچیوں کو حق نہیں ملتا، عورتوں کو حق نہیں ملتا، وراثت میں ان کی حصوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثيم، اللہ ہر شخص کو ناپسند فرماتے ہیں جو ناشکرا گناہگار ہو. اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال، اس کا شکر یہ ہے کہ اس مال میں اللہ کا حق پورا کرو، اس مال میں اللہ کی اطاعت کرو. یہ بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کی نعمت میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کی نعمت میں اللہ کی نافرمانی کی جائے. بڑی احسان فراموشی ہے، بڑی ناشکری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا. سبحان، یہ سب سے بڑا انعام ہے نا اصل میں، ورنہ تو وہاں بہت نعمتیں ہوں گی، لیکن جو بہت ہی بنیادی نعمت ہے نا، بے خوف ہونا اور بے غم ہونا. اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں اور خوف اندر ہو اور غم ہو تو سب بیکار. اور یہ نعمت ہو کہ آدمی بے خوف ہو جائے، اطمینان مل جائے، سبحان اللہ، ہر نعمت سے آدمی لطف اٹھا سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمتیں بھی مزے لے سکتا ہے. تو لوگ جو نیک لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. یہ لفظ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنی اولاد کو اس رشتے کا واسطہ دیتا ہے اور اس تعلق کا واسطہ دیتا ہے جو باپ بیٹے کے درمیان ہے، اور باپ کہتا ہے بیٹے، تو باپ بیٹے کے درمیان رشتہ ہے نا اولاد کا، تو کہتا ہے اے بیٹے، تو اس سے کیا جھلکتا ہے؟ پیار، شفقت، محبت. تو اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے نا ایمان کا، اللہ بھی اس ایمان کا واسطہ دیتا ہے، کوئی کہ محبت کا یہ پیار کا ایک پکار ہے، اور محبت اور شفقت بھری اسے کہیں کہ ندا ہے، اے ایمان والو اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر سود کو چھوڑ، تمہاری خیر خائی کی بات ہے، اور تمہارا میرا جو محبت کا رشتہ ہے اس لیے تم سے میں یہ نصیحت کر رہا ہوں، اس میں بربادی اور ہلاکت ہے. جو سود ہے چھوڑ دو اس کو اب نہیں. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، اي ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. فئن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. ایسا جلال کا خطاب کہیں ملتا ہے آپ کو؟ ایسا پرجلال خطاب ہے کہ پھر دیکھو اعلان جنگ، بندہ مولا سے جنگ کرے گا تو شکست کس ہوگی؟ بندے کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی؟ بندے کی ہوگی. کس کی ہمت ہے بھی اللہ سے جنگ کرنے کی؟ لیکن اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے جو سود لیتا ہے اور اللہ سے جنگ کرتا ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. دنیا کے دونوں حکمرانوں سے جنگ مول لے کر آدمی اس کے ملک میں کاروبار سکون سے نہیں کر سکتا، اور کوئی بادشاہوں کے بادشاہ سے اعلان جنگ کر کے اس کی دنیا میں سکون سے زندگی گزارے گا؟ کوئی بونے حکمران سے، بونے وزیر اعلی سے، وزیر اعظم سے جنگ کر کے
اپنے ملک میں کاروبار نہیں کر سکتا سکون سے. اور کوئی بادشاہوں کے بادشاہ سے اعلان جنگ کرے اور پھر سکون سے کاروبار کرے گا؟
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو.
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ.
اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل تمہارا حق ہے. جو اصل رقم ہے وہ تمہارا ہے, لیکن سود تم نہ لو, سود نہ لو.
لا تظلمون ولا تظلمون.
نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے.
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.
اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کے ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی چاہیے. یہ بھی اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ قرض دار واقعی قرض دار ہے اور اس نے آپ سے کسی مجبوری کی وجہ سے قرض لیا ہے اور کسی پریشانی کی وجہ سے آپ سے مال لیا ہے, تو اس کے اندر سہولت پیدا کرو, آسانی پیدا کرو اور اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اور نیکی کرو. یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ قرض کی مہلت دے رہے ہیں اور آپ قرض کی وصولی میں اسے موقع فراہم کر رہے ہیں, یہ بھی تو نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے. تو اسلام کسی کی کمزوری کا اور کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سود پہ سود اس پہ چڑھاتے جائیں, سود پہ سود اس پہ چڑھاتے چلے جائیں. ہاں, اسلام کہتا ہے قرض لینا بھی ثواب کی بات ہے, قرض میں تاخیر کرنا بھی اور مہلت دینا بھی ثواب کی بات ہے. اگر واقعی سامنے والا مجبور ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کے ساتھ یہ نیکی کرو, اس کے ساتھ یہ اچھائی کرو.
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.
اگر کوئی تنگ دست قرض دار, دیکھو خوشحال کو اور صاحب حیثیت کو اسلام تعلیم یہ دیتا ہے قرض دے دو, قرض کو مہلت دے دو, اور جس نے لیا ہے اسے اسلام کی تعلیم کیا ہے, تم حد الامکان قرض نہ دو, حد الامکان قرض نہ دو, جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو سمیٹ لو, ضروریات کو سمیٹ لو, قرض لو. اور اگر لے لیا تو جتنا جلدی ہو سکے قرض ادا کرو, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بعض مقروض لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا. قرض اچھی چیز نہیں ہے بھائی, ہم صرف اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے قرض لے رہے ہو, معیار زندگی بلند کرنے کے لیے قرض لے رہے ہو. یہ اسکوٹر پہ چل سکتے ہو نا, تو کیا ضرورت ہے قرض پہ کار لینے کی؟ جتنی گاڑی ہے ٹھیک ہے میاں, اس سے اگلا نئی گاڑی قرض لے کر میاں اسی بھی گزارا کر لو, یہ اچھی چیز نہیں ہے قرض لینا. جب پورے قوم کا مزاج یہی ہے, بلکہ ہمارے قوم کا ہی مزاج اوپر سے نیچے یہی ہے کہ انتظامی خرچے اتنے بڑھا دیے دفاتر کے قومی سطح کے کہ اب کہتے ہیں قرض کے بغیر بجٹ نہیں بنے گا, اور اس نے بھی انفرادی زندگی کے اندر بھی اپنے خرچے اتنے بڑھا دیے کہ اب اس سے بجٹ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ قرضہ نہ دے یا خیانت نہ کرے یا کرپشن نہ کرے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے زندگی کو سمیٹ کے رکھو, کم خرچ والی زندگی بناؤ, اس لیے کہ آمدنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے, خرچ اختیار میں ہے. خرچ کو کنٹرول کر لو, آمدنی اوپر نیچے ہو بھی رہے آپ کو پریشانی نہیں ہو.
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے, بشرطے کہ تم سمجھو واقعی وہ ضرورت مند ہے اور مجبور ہے اور تم اسے معاف کر دو, اور صدقہ ہی کر دو بہت بڑی بات ہے. تو دونوں کو تعلیم دی, غریب کو کچھ اور کہا, امیر کو کچھ اور کہا, ٹھیک ہے نا, دونوں کو اس انداز سے تاکہ معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ اسے کہیں کہ محبت کے ساتھ اور خیر خائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو.
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
قرآن کی جتنا قرآن ہے نزول کے لحاظ سے, یہ پہلے اترا پھر یہ بعد میں اترا, سب سے آخری آیت جو قرآن کی اتری ہے وہ قرآن کی ہی آیت, سب سے آخری. ویسے میں جب سورہ نصر اتری نا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب یہ آیت اتری اس کے اندر ایک پیغام ہے, اور یہ پیغام اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں, اور یہ پیغام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے, سمجھ گئے تو رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں, فرمایا یہ قرآن کی صورت مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے جانے کا وقت قریب آ گیا. فتح بھی ہو گئی اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو گئے. اب آپ کیا کریں, فسبح بحمد ربک واستغفر, آپ معافی مانگتے رہیں, استغفار کریں, اللہ کی حمد و ثنا کریں. تو یہ علامت تھی کہ آپ کی زندگی کا بالکل آخری پہرا ہے, اور آخری پہرے میں نبی کی سنت یہی ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرے, اور اللہ کی طرف کثرت سے معافیاں مانگتا ہے. تو یہ آخری صورتوں میں سے ہے. لیکن آیت سب سے آخری قرآن کی کون سی اتری ہے, وہ یہ آیت اتری, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے, پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں. یہ سب سے آخری آیت کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور حساب و کتاب کا میدان سجے گا, اور نیکیوں کو نیکی کا اجر ملے گا, اور برائیوں کو برائی کرنے والوں کو برائی کی سزا ملے گی, اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی کہ نیکی زیادہ کی ہو اجر کم ملا ہو, زیادتی کم کی ہو سزا زیادہ ملی ہو, ایسا نہیں ہوگا, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا فیصلہ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ گے, پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا پورا پورا ادا کیا جائے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم, یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے الفاظ کے لحاظ سے, عظمت کے لحاظ سے, فضیلت کے لحاظ سے آیت الکرسی ہے, لیکن الفاظ کے لحاظ سے قرآن کی سب سے طویل آیت کی ہے. دیکھو نا کہاں شروع ہو رہی ہے, وہ آخر میں جا کر علیم پر ختم ہو رہی ہے. کتنی طویل آیت ہے, کتنی طویل آیت, سب سے طویل آیت. اور اس طویل آیت میں موضوع کیا ہے, موضوع ہے معاملات کی صفائی, معاملات کی صفائی, معاملات کی صفائی, جسے آج مسلمانوں نے دین سے نکال دیا. نماز دین سمجھتے ہیں, روزہ دین سمجھتے ہیں, حج تم دین سمجھتے ہیں, عمرے دین سمجھتے ہیں, زکات دین سمجھتے ہیں, کہتے ہیں معاملات جیسے ہم اپنی مرضی سے کریں. نماز کا مسئلہ پوچھ لیں گے, طلاق کا مسئلہ پوچھ لیں گے, خلع کا مسئلہ پوچھ لیں گے, نکاح کے بارے میں مولوی صاحب کے پاس آ جائیں گے, معاملات کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. کہ میاں تمہارا یہ آپس کا معاہدہ شریعت کے مطابق ہے, تمہارا یہ لین دین کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے, اور ہوتا کیا ہے جب معاملات کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہوتی بعد میں معاملہ اتنا الجھ جاتا ہے کہیں سنوارنے کا سرا ہی ہاتھ نہیں آتا. کیوں, آپ نے شریعت کے اصولوں کو نظر انداز کیا اور آج ان مسائل کا شکار. اور خطرناک کتنا ہے, اس لیے کہ معاملات کا تعلق تو حلال حرام سے ہے نا بھائی, کسی کا حق میرے پاس آ گیا یا کوئی میرا حق کھا گیا تو اس کا تو تعلق پوری عبادات سے, میری آمدنی مشکوک ہو جائے گی, میرا رزق حلال خطرے میں پڑ جائے گا. تو قرآن کی سب سے طویل آیت میں معاملہ کس چیز کا ہے, ذکر کس حکم کا ہے, معاملات کی صفائی. اور تلقین فرمائی کہ چیزوں کو تحریر میں لے آئے اور گواہ بنا لیا کرو, صرف زبانی نہیں معاملات کی صفائی رکھو. ٹھیک ہے آپ احسان کریں اچھا کریں, لیکن معاملے تو صاف ہو نا. فرمایا معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح,
رہو اپنوں کی طرح. ہم معاملہ کرتے ہیں اپنوں کی طرح اور لڑتے ہیں دشمنوں کی طرح. یار بھائی بھائی میں کیا حساب کتاب, یہ دوست ہیں یار, کیا حساب کتاب, کیا لکھنا یار. لیکن جب معاملہ پڑتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا جاتا ہے. ملنا جلنا ہی ختم ہو جاتا ہے, دیکھنا بھی گوارا نہیں. خرابی کہاں ہوئی؟ معاملات کی صفائی نہیں تھی. چیزوں کو پہلے تحریر نہیں کیا تھا, صاف نہیں کیا تھا کون کس چیز کی ملکیت کا ہے, کس کا حق ہے, کون کس کی کتنی ذمہ داری ہے, کس کو کیسے انداز سے ملے گا, یہ شریعت کے مطابق نہیں. پھر پریشانی ہوگی. اب اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے, دو بھائی کاروبار میں کاروبار کر رہے ہیں, آدھا آدھا کاروبار ہے. اب بیٹے کاروبار میں آ گئے, اب کوئی پتہ نہیں بیٹے کس لحاظ سے آئے, ملازم بن کے آئے ہیں, شریک بن کے آئے ہیں. اب ایک کے پانچ بچے ہو گئے, ایک کے دو ہو گئے, دونوں خرچے نکال رہے ہیں, اس نے پانچ کے خرچے نکالے, اس نے دو کے نکالے, اس نے پانچ بچوں کو اسکول پڑھایا, اس نے دو بچوں کو اسکول پڑھایا, اس نے مہنگے اسکول میں پڑھایا, اس نے کم خرچ. اب بتائیے کتنے اندر ہی اندر نفرت پیدا ہوگی, کتنی دشمنیاں پیدا ہوں. یہ نا انصاف ہے, یہ ظلم, یہ نادانی ہے. معاملات کی چیزیں بھائی, معاملہ ہے, اس کو صاف کرو. اور ہر چیز بالکل واضح لکھی ہوئی ہو تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج معاملات کی اہمیت ہم اسے دین نہیں سمجھتے. نمازی ہوگا, حاجی ہوگا, روزے دار ہوگا, لیکن معاملات میں ڈنڈی مار رہا ہوگا. یہ خراب ہو جائے گا, اس کی عبادات بھی خراب ہو جائے گی. بھائی آپ نے 8 گھنٹے کی ملازمت طے کر لی نا, اور تنخواہ آپ کو 8 گھنٹے کی ملتی ہے نا بھائی, تنخواہ پوری لے رہے ہو اور جا رہے ہو 3 گھنٹے کے لیے, یہ کیا ہے؟ آپ نے پیریڈ کے لحاظ سے پیسے دینے ہیں یا پورا وقت کے لحاظ سے پیسے دینے ہیں, کس طریقے سے دینے ہیں؟ کوئی طے دن طے کی طے نہیں کیا. معاملہ طے نہیں کرتے تو بڑا اہم حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. ایمان والو, جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, جو تم میں سے کوئی شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے, اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے. پہلے ہر آدمی نہیں لکھ سکتا تھا, دستاویزات لکھنے کے لیے آدمی رکھے جاتے تھے, آدمی کو بلایا جاتا تھا, وہ دستاویزات لکھتے تھے. اور اب تو ماشاء اللہ جو فکر مند لوگ ہیں, جب وہ آپس میں معاملات کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ, تو وہ شرعی دستاویزات لکھنے کے لیے اور شریعت کے مطابق جسے کہیں کہ کاغذات بنانے کے لیے جیسے فتویٰ لیتے ہیں اور مفتیان اکرام سے ان کی خدمات لیتے ہیں, ایسی ان معاملات میں بھی اور ان معاہدات کے اندر بھی وہ ان کی خدمات لیتے ہیں تاکہ ہمارا معاہدہ شریعت کے مطابق ہو جائے. اور فرمائے انصاف کے ساتھ لکھے. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب, جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے. تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو اور رہا ہو. وليبلي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا, اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس حق میں کمی نہ کرے. ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو, حق واجب ہو رہا ہے, نہ سمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو, تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے, ٹھیک ہے. ذمہ داری اسی کی ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, پھر اس کا کوئی سرپرست وہ تحریر لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, گواہ بنا لو, ہاں اگر دو مرد ہوں موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں. تو ہر جگہ برابری نہیں ہوتی بھائی کہ ایک مرد ایک عورت ہونا چاہیے نا, یہ کیا مطلب ہے کہ عورت کمزور ہے کیا, ایک مرد اور دو عورتیں کیوں؟ تو ہر جگہ برابری نہیں ہوتی. ہاں اسلام نے مرد عورت میں مساوات رکھی ہے,
اور مساوات یہ رکھی ہے کہ جیسے اس کی جان قیمتی, مرد کی جان بھی قیمتی, عورت کی بھی قیمتی, عزت اس کی بھی قیمتی, اس کی بھی قیمتی, حق ملکیت کا حق اسے بھی حاصل ہے, مرد کو بھی حاصل ہے, مساوات ہے جان مال عزت آبرو میں. لیکن دائرہ کار میں, معاملات میں ہر ایک کا دائرہ کار الگ ہے. اگر ہر چیز میں تم مساوات چاہو گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کل مارچ ہو جائے گا, مارچ ہو جائے گا, بھی ہم کیوں 9 مہینے اٹھائیں, 3 مہینے یہ اٹھائے, 4 مہینے ہم اٹھائیں, ایسا سلسلہ بنے نا, 4.5 مہینے کا سلسلہ ہو جائے, ہم ہی بچے کیوں اٹھیں. تو ہر چیز میں مساوات نہیں ہوتی. ہاں, اس کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو کہ اللہ حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے, اور اس نے جو فیصلے, جس کے لیے جو ذمہ داریاں بتائی ہیں, اسی میں حکمت اور مصلحت ہے انسانی معاشرے اور سوسائٹی کے لیے. بنیادی چیز جان مال عزت آبرو, اس میں مرد عورت دونوں برابر. جیسے وراثت کا حق مرد کا ہے, عورت کا بھی ہے, بلکہ عورت کو سبحان اللہ باپ سے بھی ملتا ہے, شوہر سے بھی ملتا ہے, بیٹے کا بھی سے ملتا ہے. اور اگر زندگی میں باپ وراثت تقسیم کر رہا ہے, وراثت تو میں غلط کہہ رہا ہوں, وراثت نہیں کہتے اسے, اس لیے کہ وراثت تو ہوتی ہے مرنے کے بعد. اگر زندگی میں اپنی چیزیں تقسیم کر رہا ہے تو باپ کے ذمے سب میں برابر کی تقسیم کرے, مرنے کے بعد ٹھیک ہے دو حصہ ایک حصہ, کیونکہ اس کو باپ سے بھی مل رہا ہے, بھائی سے بھی ملے گا, شوہر سے بھی ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر زندگی میں تقسیم کر رہا ہے باپ اپنی ساری چیزیں, پھر برابر تقسیم کر لیں, 100 روپے اس کو تو 100 روپے اس کا, 1000 روپے اس کا تو 1000 روپے اس کا, اس کو وراثت کی طرح تقسیم نہیں کریں گے, زندگی میں برابر تقسیم کریں گے. ہاں, مرنے کے بعد شریعت نے اس سے مقرر کر رکھے ہیں. تو یہ عورت کا حق ہے, لیکن ظاہر ہے شریعت نے جو چیزیں, جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں, اس میں حکمت ہے اللہ کی اور مصلحت ہے اللہ کی. تو یہاں گواہوں کے معاملے میں بھی ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, جنہیں تم پسند کرتے ہو, تاکہ اگر ان اور دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے, دوسری اسے یاد دلا دے, دوسری اسے یاد دلا دے. فَإِن أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. اور جو معاملہ اپنے میعاد سے وابستہ ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں, یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. ذلک مقصد عند اللہ واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم. تم آئندہ شک میں نہ پڑو گے, ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو, اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں, اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو. وشهدوا اذا تبايعتم, اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو. ولا يضار كاتب ولا شهيد, اور نہ لکھنے والے کوئی تکلیف پہنچائی جائے, نہ گواہ کو تکلیف پہنچائی جائے کہ اسے مجبور کیا جائے کہ وہ غلط لکھے, گواہ کو مجبور کیا جائے وہ غلط گواہی دے, یہ درست نہیں ہے. ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوقكم بكم واتقوا الله, اللہ کا خوف دل میں رکھو. اگر اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے, ولا يضار كاتب ولا شهيد, اگر ایسا کرو گے, یعنی ایسا کرو گے یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی, یعنی مجبور کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی, اللہ کا خوف دل میں رکھو, اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو بنیادی چیز اس آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ آدمی معاملات جب بھی کرے, یہ تو ایک مخصوص معاملے کا تذکرہ فرمایا کہ قرض کا لکھنا, قرض کا لینا دینا, ورنہ ہر معاملے کے معاملے میں, جہاں شریک آپس میں دو اکٹھے کسی کاروبار میں شریک ہو رہے ہوں, یا کوئی معاہدے کی ضرورت پڑ رہی ہو, یا لین دین کا کوئی اور معاملہ ہے, تو ان تمام معاملات میں شریعت کی چاہتی ہے کہ وہاں دستاویز تیار ہو جائے, تحریر ہو جائے, گواہ بنا دیے جائیں, معاملہ بالکل ملکیت واضح ہو. بس اوقات میرے عزیزوں, زندگی گزر جاتی ہے, ملکیت واضح نہیں ہوتی, وراثت تقسیم نہیں ہوئی, بچے ہو گئے, بچوں کے بچے ہو گئے, بچوں کے بچے ہو گئے, اب کہیں جا کے تیسری پشت نے کہہ دی ہمیں تو وراثت ملی نہیں تھی تمہارے پڑوں کو, اب کیا آ گیا.
وہ ہزاروں کی چیز کروڑوں میں اربوں میں پہنچ جائے گی. کون دے گا بھی؟ کون دے گا؟ اور کئی سرا بھی بسوں کا ایسا الٹ جاتے ہیں معاملات، کئی سرا ہاتھ میں آتا ہی نہیں. تو فوراً فوراً ان چیزوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے اور شریعت کی روشنی میں اسے حل کر لینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے معاملات کے سلسلے میں، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑے جھگڑوں کا ذریعہ، بہت بڑے جھگڑوں کا ذریعہ ہے. بھائیوں میں جھگڑے، بہنوں میں جھگڑے، رشتہ داروں میں جھگڑے، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے معاملات خراب، معاملات خراب، معاملات شریعت کے مطابق نہیں. اس کا آج یہ نتیجہ ہے. واللہ بکل شیء علیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. اگر تم سفر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں. رہن کہتے ہیں ہم نے آپ سے قرضہ لیا اور اس کے بدلے میں یہ چیز اپنے پاس رکھ لو، اور جب آپ کو قرضہ دے دیں گے تو یہ چیز ہمیں واپس کر دیں گے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اگر تم ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو تو تم جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے اور اس کے جو پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گناہگار دل کا حامل ہے. یعنی شریعت کی طرف سے یہ تلقین ہے کہ گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین ہے کہ معاشرے میں گواہ کو تحفظ ملنا چاہیے. معاشرے میں گواہ کو تحفظ ملنا چاہیے، لیکن بیچارہ گواہی دینے جاتا ہے اور اس کی جان ہی چلی جاتی ہے تو جس معاشرے میں، تو پھر وہ بیچارہ کیسے گواہی دے. ہاں، تو اس کو تحفظ بھی اسلام دیتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہگار اور گواہ کو کہتا ہے کہ وہ گواہی کو چھپائی نہیں، حق سچ کی گواہی دے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گناہگار دل کا حامل ہے، اور اس کا دل اور وہ اس کا دل گناہگار ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.